بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. کل کی نشست میں جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کا آغاز کیوں کیا، یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا اس سفر کربلا کے پیچھے کیا مقصد تھا. ساتھ ہی ہم نے اس موضوع کی انتخاب کی وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کی. فقط فہرستوار ان وجوہات کو ذکر کریں گے اور آج کی جدید گفتگو میں وارد ہوں گے. پہلی وجہ جو ہم نے ذکر کی اس موضوع کو انتخاب کرنے کی وہ یہ تھی کہ ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو کربلا کی حقیقت سے آشنائی ضروری ہے، تاکہ خود وہ اپنی معرفت کے لیے کربلا کے ہدف کو سیکھیں، اور ساتھ ساتھ جب یہ بچے معاشرے میں جائیں اور ان سے سوالات ہوں تو وہ اپنے دین کا دفاع کر سکیں. دوسری دلیل جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئی وہ یہ تھی کہ آزاداری کس قسم کی برپا ہو، آزاداری میں کون سے وہ کام ہیں جو ہم انجام دیں. ان تمام سوالات کا تعلق کربلا کی اس تفسیر کے ساتھ ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. یعنی یہ کہ کربلا کی تفسیر، اگر ہم کربلا کی درست تفسیر کر سکیں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کی درست تفسیر کر سکیں تو یقیناً ہم کربلا کو اور آزاداری کو جہد دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں کل مفصل اشارہ ہوا. اور تیسری اہم دلیل یہ تھی کہ خون مولا حسین علیہ السلام بہت قیمتی خون ہے، یہ بہت مقدس خون ہے جسے رائے گان نہیں جانا چاہیے. اگر امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے بعد، اپنی شہادت کے بعد کچھ اہداف رکھتے ہیں تو ہر آزادار کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولا حسین علیہ السلام نے خون کیوں بہایا اور مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے کیا اہداف تھے. اب ہم نئے موضوع میں وارد ہو رہے ہیں اور اب ہم وہ تفاسیر بیان کریں گے جو کربلا کی ہمارے ذہنوں میں رائج تفاسیر ہے، نہ وہ تفاسیر جو اصلی تفسیر ہے کربلا کی، اور نہ وہ تفسیر جو کلمات امام حسین علیہ السلام کی کلمات کی روشنی میں ثابت شدہ تفسیر ہے. وہ تفسیر ہم آخر میں بیان کریں گے، ابھی ہم وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کربلا کی جو ہمارے ذہنوں میں راسخ شدہ تفاسیر ہے، وہ تفسیر جو تخیلات نے ہمیں عطا کی ہے. یہ وہ تفسیر ہے جو ہم نے معاشرے سے حاصل کی، جو ہم نے منبر سے یا خطابت سے حاصل کی. یہ وہ تفاسیر ہے جو ہمارے ذہنوں میں رائج تفاسیر ہے. کل تین تفسیریں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. آج ہم پہلی تفسیر کی طرف اشارہ کریں گے، یعنی وہ تفسیر کربلا کی جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہے اور ہمارے معاشرے میں بعض افراد اس تفسیر کو قبول کرتے ہیں. وہ تفسیر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، وہ شخصیت ہیں، ان کی ہستی، وہ ہستی ہے جو منزلت اور معرفت کے اس مقام پر ہے جہاں تک بشر کی رسائی ممکن نہیں ہے، جہاں تک بشر پہنچ نہیں سکتا. بشر کسی صورت مولا حسین علیہ السلام کی خاک پا کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا نتیجتاً جب ہم امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو درک نہیں کر سکتے، جب انسان اور بشر مولا حسین کے کلام کو اور مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کو، مولا حسین علیہ السلام کی منزلت کو درک نہیں کر سکتا، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ یقیناً مولا حسین علیہ السلام کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکے گا. یعنی اگر ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی درجے تک نہیں پہنچ سکتا، امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو درک نہیں کر سکتا، تو یقیناً وہ کلمات امام حسین کو بھی، وہ فرمان امام حسین علیہ السلام کو بھی، اور وہ خطبات امام حسین علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں سکتا. یہ کربلا کی وہ تفسیر ہے جو بعض ہمارے معاشرے میں بعض افراد کے ذہن میں موجود ہے۔ اس تفسیر کا نتیجہ یہ ہے کہ آزادار کی فقط ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آزادار کا فرض یہ ہے کہ فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر گریہ کرے، آزاداری برپا کرے، ماتم داری برپا کرے، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دے۔ اور اس کے علاوہ بشر کی تلاش کچھ نہیں ہونی چاہیے، بشر کو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کیا کہا، کیونکہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہماری سوچ سے، ہماری سمجھ سے، ہمارے عرفان سے، ہمارے کمال سے بہت بالا تر ہے۔ لہٰذا ہمیں جب یہ موضوع انتخاب کر رہے ہیں، لہٰذا اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس موضوع کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرنا در حقیقت وقت کا زیان ہے۔ اس موضوع پر بات کرنا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں کیوں قیام کیا، آئے ہم اس پر تجزیہ و تحلیل کریں، در حقیقت یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ سرنامہ کلام میں ہم نے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو کیوں بھیجا۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں نے پیغمبر کو کیوں بھیجا، یعنی انبیاء کی خلقت کا مقصد خداوند متعال اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسولوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تلاوت کرے آیات خدا کی، ویزکیہم اور تزکیہ کرے، تزکیہ نفس کرے لوگوں کے لیے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور تعلیم دے، معلومات دے، لوگوں کو آگاہی دے، کتاب اور حکمت کی آگاہی دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ پیغمبر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یہ آیت سورہ جمعہ آیت نمبر 2 یہ ہمارے سامنے ہماری ذمہ داریوں کو بتا رہی ہے کہ ہماری ذمہ داری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو تسلیم خم کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ اگر وہ ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں تو ہم تعلیم کو قبول کریں، اگر وہ ہمیں کتاب اور حکمت کی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کتاب اور حکمت کی معلومات کو قبول کریں۔ یہ اطاعت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا اور ہم بشر کا رابطہ ایک زاویے سے گویا استاد اور شاگرد کا رابطہ ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک پروفیسر، ایک استاد، اگر ایک پی ایچ ڈی استاد ہو، اگر ایک ڈاکٹری کیا ہوا استاد ہو، وہ اگر ایک طالب علم سے مخاطب ہو، وہ اگر اپنے چھوٹے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو، وہ اگر دسویں جماعت کے طالب علم سے مخاطب ہو، وہ اگر میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہو، اور جب وہ اسے پڑھا رہا ہو، ایک استاد جو ڈاکٹری کا استاد ہے اور وہ اگر ایک میٹرک کے طالب علم کو پڑھائے تو وہ کس انداز سے پڑھائے گا، وہ اس سے کس سطح پر بات کرے گا، وہ اس سے اسی سطح پر بات کرے گا جو اس کی سطح فکری ہوگی، یعنی اپنے مخاطب کو نظر میں رکھے گا، اپنے مخاطب کی سطح فکری کو نظر میں رکھے گا، پھر کلام کرے گا۔ ہر صاحب علم کا فرض یہی ہے کہ جب اپنے مخاطبین کی طرف دیکھے، اپنے مخاطبین کو مخاطب قرار دے، اور جب اپنے مخاطب سے ہم کلام ہو تو اس کی سطح فکری کو ذہن میں رکھے۔ یہی رابطہ ہمارا اور معصومین علیہ السلام کا رابطہ ہے، یہی رابطہ پیغمبر اکرم اور ہمارا رابطہ ہے، یہی رابطہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ہمارا رابطہ ہے، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہم ان کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں، ہم ان کی منزلت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی منزلت تک پہنچ نہیں سکتے۔ لوح محفوظ میں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور منزلت درج ہے، بشر اس کی ادراک نہیں رکھتا، لیکن امام حسین، یہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب کرتے ہیں، جب خطبات ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے مخاطب کی سطح فکری کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے مخاطب کو سمجھتے ہیں، اپنے مخاطب کے ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر کلام کرتے ہیں تاکہ مخاطب تک پیغام پہنچے، تاکہ مخاطب اب اس بات کو درک کرے، تاکہ مخاطب کی معرفت میں اضافہ ہو۔ کیونکہ آئمہ اطہار علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام، ان کی خلقت کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد ہدایت ہے، بشر کی ہدایت ہے، بشر کی رہنمائی ہے۔ اور جب انسان اپنے رہبر مانتا ہے کسی کو، ہدایت گر مانتا ہے کسی کو، رہنما مانتا ہے کسی کو، تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پوچھے، انسان ڈھونڈے کہ اس کا رہبر، اس کا رہنما، اس کا پیشوا، اس کا امام اسے کیا چاہتا ہے۔ یعنی ہمارا فرض ہے کہ سید الشہداء کے کلام کو پڑھیں، سید الشہداء کے فرامین کو پڑھیں، سید الشہداء کے خطبات کو پڑھیں، تاکہ جانیں مولا حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یقیناً مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب کرتے ہیں، جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، جب عام عوام سے خطاب کرتے ہیں، جب مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہیں، تو ہماری زبان میں خطاب کرتے ہیں، گویا ہماری سطح فکری کو مد نظر رکھ کر خطاب کرتے ہیں اور بات کو آسان کر کے خطاب کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کر خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبات آج کے دور میں کسی نے ارشاد کیے ہیں، یہ خطبات آج کسی نے ارشاد کیے ہیں، یہ خطبات آج کسی نے بیان کیے ہیں، یہ تازگی کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے۔ لہذا فقط اس دلیل پر کہ چونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت بہت زیادہ ہے، ہم ان کے کلام کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم ان کے کلام کو ترک نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری یہ ہے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آئیں، اہتمام کریں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سمجھنے کے لیے اہتمام کریں، ان کی اس تحریک کربلا پر تجزیہ و تحلیل کریں، اور اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اس تحریک کربلا میں سے رول ماڈل نکالیں، اسوہ نکالیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ مومنوں اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اولی الامر سے مراد معصومین علیہم السلام ہے۔ اطاعت کا تقاضا یہ ہے جسے خدا نے فرض کیا ہے، یعنی ہم مطیع بنے، ہم پیروکار بنے، ہم فالوور بنے معصومین علیہم السلام کے، ہم فالوور بنے خدا کے، ہم فالوور بنے رسول خدا کے، اور ہم فالوور بنے معصومین کے۔ فالوور بننے کے لیے، پیروکار بننے کے لیے لازمی یہ ہے کہ انسان معرفت سے معرفت حاصل کرے کہ ہمارے اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہمارے اہل بیت ہم سے تقاضا کیا رکھتے ہیں، یہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، آیا یہ اہل بیت ہم سے کچھ چاہتے ہیں، یا فقط یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے غم میں غمگین ہو، ہماری خوشی میں خوشحال ہو، یا اس کے پیچھے بھی کوئی فلسفہ ہے، اس خوشی کے پیچھے اور اس غم کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولا حسین اور تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ جب ہم مطیع قرار پائیں گے، جب ہم اطاعت گزار قرار پائیں گے، جب ہم اس قرآن کی آیت کا مصداق قرار پائیں گے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگر ہم اطاعت چھوڑ دیں تو یقیناً اس لشکر میں چلے جائیں گے جس لشکر میں عمر سعد تھا، جس لشکر میں یزید تھا، جس لشکر میں شمر تھا۔ اطاعت ضروری ہے، اطاعت فرض ہے، اور اطاعت کے اگر نمونے دیکھنا چاہیں अतात के अगर रोल मॉडल देखना चाहें, अतात के अगर उसवा देखना चाहें, आए करबला, आए देखें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपने असहाब की तरबियत की है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तारीख में अजीब वाकयात नकल हुए। ये वो जंग है जिसमें तमाम सहाबियों की कोशिश ये है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होने वाले तमाम लोगों की और तमाम मुहिब्बों की और उन 72 अफराद की कोशिश ये है कि सबसे पहले इस फहरिस्त शहादत में अपना नाम दर्ज करवा लें, सबसे पहले मौला हुसैन पर कुर्बान हो जाए। हर एक इस तलाश में है कि दूसरे से सबकत हासिल करे, दूसरे से पहलकदमी करे, दूसरे से पहले शहादत तक पहुंचे, दूसरे से पहले अपने आप को कुर्बान कर दे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तारीख में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब कोई भी शख्स इमाम के पास आता और कहता कि मौला मुझे इजाज़त दें कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं और इस जाम शहादत को पीऊं, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तारुफ करते, मौला फरमाते अभी मत जाओ, अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बाद में चले जाना, तुम्हारी जान कीमती है, अभी ठहर जाओ। यानी तारुफी अल्फाज से काम लेते। लेकिन बास शख्सियात ऐसी हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे तारुफ नहीं किया, बल्कि जैसे ही उन हस्तियों ने मौला हुसैन से इज़्ने रुख्सत मांगा, इज़्ने शहादत मांगा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी लहजे उन्हें इजाज़त दे दी कि तुम जाना चाहते हो, तुम मुझ पर कुर्बान होना चाहते हो, बिस्मिल्लाह। वो शख्सियत कौन है? उसमें से एक शख्सियत हुर इब्न रियाही की शख्सियत है। हुर वो शख्सियत है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन इजाज़त दे दी। यानी जैसे ही हुर ने इज़्ने रुख्सत मांगा, मौला ने कहा जाना चाहते हो चले जाओ, रुख्सत है तुम्हें, तुम्हें इजाज़त है, तुम्हें इजाज़त है, तुम मुझ पर कुर्बान होना चाहते हो, बिस्मिल्लाह। एक बुज़ुर्ग आलिम दीन इरशाद फरमाते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हुर को रुख्सत दी और फौरन रुख्सत दी और कोई तारुफी कलमात इरशाद नहीं फरमाए और ये नहीं कहा कि हुर अभी ठहर जाओ, हुर अभी तुम ना जाओ, तुम्हारी जान कीमती है, थोड़ी देर बाद चले जाना, जो ये जुमला इरशाद नहीं फरमाए, इसके पीछे दलील क्या है? एक आलिम फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग आलिम फरमाते हैं, शायद इसके पीछे दलील ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं चाहते कि हुर शर्मिंदा हो जाए, हुर को पशीमान देखना नहीं चाहते। कैसे कैसे हुर पशीमान हो जाता? अगर हुर देर से जाता तो कैसे पशीमान होता, और अगर हुर जल्दी चला गया तो उसकी पशीमानी में कैसे कमी हो गई? वो बुजुर्ग आलिम फरमाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को फौरन इजाजत दे दी क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कुछ देर बाद बच्चों के अल अतश की सदाएं बुलंद होंगी, बच्चों की प्यास की सदाएं बुलंद होंगी, बच्चे कहेंगे मौला हुसैन हमें प्यासा क्यों रखा गया है, हमें पानी चाहिए। हुर जब ये मंजर देखेगा, हुर अपने आप से सवाल करेगा, हुर अपने ज़मीर से सवाल करेगा, ए हुर खुदा तुझे हलाक करे, तूने बच्चों को प्यासा कर दिया, तूने मौला हुसैन को घेर कर करबला में ले आया। हुर अपने आप को शर्मिंदा कर लेगा, हुर खुद को शर्मिंदा कर लेगा, और ये मौला हुसैन को गवारा नहीं है। मैं हाथ जोड़कर मौला से कहूँगा मौला हमें भी शर्मिंदा ना कीजिएगा, हम भी अपनी आपकी मारिफत में कोताही की, मौला आपकी मारिफत में हमसे कोताही हुई है, हमें शर्मिंदा ना कीजिएगा, हम बहुत गुनहगार हैं, हम आए हैं आपके दर पर ताकि आपकी मारिफत हासिल करें, यकीनन आप हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे, हमारे गुनाहों की वजह से हमें शर्मिंदा ना कीजिएगा।
ظلموا أيام انقلبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.